القرشي الهاشمي المثلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد صلوات الله. الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المزفر والشجاع الغزنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمامي المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الصلاة والسلام على سيد الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية رسالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات الله. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات الله. تمام تعريف اللہ رب العزت کی ارحم الراحمین مسلسل رحم کرنے والا مسلسل کرم کرنے والا جس کی تعریف ہر نفس پہ سزاوار ہے. خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمام جن اور تمام انسان مل کر اللہ کی حمد کرنا چاہیں شمار کرنا چاہیں ہرگز نہ کر سکیں قیامت تک. اگر آیت قرآنی کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے اللہ کی حمد سے حسب معمول ہماری گفتگو کا آغاز اور ارشاد پروردگار ہے تمام جن تمام انسان مل کر بھی میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو قیامت تک ہرگز نہ کر سکیں. اب جب اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے اس کے بعد شکر کرنا تو دور کی بات ہے. جب ہم شمار ہی نہیں کر سکتے تو ہم اس کو گنیں گے کیسے, ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں گے. لیکن بہرحال ہم پر اس کی حمد واجب ہے, ہم پر اس کی ثنا واجب ہے, اور چونکہ ہم جیسے گنہگار اپنی ان گنہگار زبانوں سے اس کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سہارا لیتے ہیں درے اہل بیت کا جو منبع ہدایت ہیں جن سے ہم نے اللہ کو پہچاننا سیکھا. امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ مشہور زمانہ دعا جو آپ نے ابھی چند دنوں پہلے پڑھی ہوگی, میں اس دعا کے چند جملے آپ کے سامنے اس نیت سے پڑھ رہی ہوں کہ ان جملوں کو سنیے سمجھیے اور سمجھنے کے بعد یہ اندازہ کیجئے کہ کہاں تک امام کے یہ الفاظ آپ کی زندگی کا ساتھ دے رہے ہیں. کہاں کہاں آپ اللہ کی وہ صفات جو اس دعا میں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں اثر پذیر ہیں. امام عالی مقام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے معبود میں اپنی تمام کوشش اپنے تمام تر اندازوں اور ساری طاقت اور وسعت کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں کہ تو ہی وہ ہے
कि जिससे सबसे ज्यादा भीख मांगी जाती है, जिससे सबसे ज्यादा रहम की भीख मांगी जाती है। और तू मेरे परवरदिगार इस कदर बारीक भी है कि पलकों की बंदिशों और आंखों के मख्फी इशारों तक से वाकिफ है। तू दिलों के भेद जानता है मेरे माबूद, सातों आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है हर शय सिर्फ तेरी तस्बीह कर रही है। और मेरे अल्लाह मेरे मालिक मैं तेरी क्या हम्द करूं, किस तरीके से मैं तुझे नेमतों का शुक्र अदा करूं कि जब मैं भूखा था तो तूने मुझे शिकम सेर किया, जब मैं प्यासा था तो तूने मुझे सैराब किया, जब मैं जलील था तूने इज्जत दी, जब मैं जाहिल था तूने मारिफत दी, जब मैं अकेला था तूने कसरत दी, जब मैं तंदरुस्त था तूने तवंगरी अदा की। ऐ मेरे अल्लाह तूने ही रिज़्क़ दिया, तौफीक दी, मखलूक से बेनियाज कर दिया, शर से अमान दी, मेरे तमाम उयूब की पर्दा पोशी की, मुसीबत में था तो रिहाई दी, बुराइयों से बचाया, मगलूब था तो मुझे गलबा अता किया, मेरे परवरदिगार जब मैं दस्तकश था तो तूने मेरी दस्तगीरी की, मेरी ताईद की, बीमारी में शिफा बख्शी और मुझे बरकत अता की, बेशक तू बुलंद शान वाला परवरदिगार है, यकीनन तू ही साहिब हिकमत व दाना है, मैं तेरी ही हमद करता हूँ इसलिए कि तेरी ही हमद मेरी बख्शिश का बायस है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहली मुहर्रम अल हराम सन 1423 हिजरी का आगाज और मैं बादे हमदे परवरदिगार नए साल की मुबारकबाद देती हूँ। यकीनन आप कहेंगी कि क्या कभी अहले बैत के चाहने वालों ने नए साल की मुबारकबाद भी एक दूसरे को दी? लेकिन देखिए मुबारकबाद का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि खुशी का इजहार किया जाए, बल्कि लफ्ज मुबारक निकला है बरकत से, और जहाँ बरकत आती है वहां से नफरीन दूर हो जाती है, वहां से नफरत दूर हो जाती है, और हमें अल्लाह की बरकत तलब करनी है क्योंकि जो हालात हम पर गुजर रहे हैं, जो हम पर हालात गुजर रहे हैं खुसूसियन मिन हैसुल कौम, हम जिस अजाब से गुजर रहे हैं, हर रोज सुबह एक खबर हमारी मुंतजर होती है, हर रोज हमारा कोई फर्जंद शहीद हो जाता है, तो ऐसे में सबकी दुआ सिर्फ एक ही दुआ है, चाहे वो आपकी कोई दुआ हो या मेरी कोई दुआ हो, लेकिन पहली दुआ जो हमारी जबान पर आती है वो ये आती है कि पालने वाले मेरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर कर। इसलिए कि कोई भी दुख हो, कोई भी गम हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, सिर्फ हर साहिब ईमान जानता है कि जिस दिन मेरे आका आ जाएंगे हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये जिल्लतें, ये रुसवाइयां, ये खौफ, ये दहशत, जिस अजाब से हम गुजर रहे हैं, ये सब का सब सिर्फ एक कदम आने की देर है और दूर हो जाएगा। तो क्या हम आज के दिन ये सवाल ना करें कि ये परवरदिगार जब ये नई साल हिजरी शुरू हो रही है तो बस ये साल अब आने वाले साल से मुत्तसिल हो और वो साल मेरे इमाम के ज़हूर का हो और मेरे इमाम मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आएं और मैं अपनी इन गुनाहगार आँखों से उनकी ज़ियारत करूं और उनके परचम के साए अपनी ज़िंदगी को बसर करूं ताकि उस अदल के ज़माने को भी देख लूं, उस बरकत के ज़माने को भी देख लूं, जब ज़मीन अपना ख़जाना उगल देगी, जब हर तरफ अमन व अमान हो जाएगा। तो आज का साल बरकत की दुआ करते हुए का आगाज़ कीजिए। और फिर गुफ्तगू का उनवान हमारी आपकी अब जो आइंदा चंद रोज तक गुफ्तगू होती रहेगी उसका उनवान बहुत सादा सा लेकिन बहुत डीप है, और वो उनवान क्या है? मारिफत इलाही, अल्लाह की मारिफत। मारिफत के माने क्या है, ये उनवान क्यों चुना गया और इतने दिन तक मुसलसल इस उनवान के हवाले से जो गुफ्तगू होगी उसमें आप क्या कुछ सुनेंगी? आज की चूंकि हमारी गुफ्तगू इब्तदाई गुफ्तगू है, तारुफी गुफ्तगू है, तो इसमें हम सिर्फ
تھوڑا سا تعارف, تھوڑے تھوڑے ٹاپکس پہ کو ٹچ کریں گے جو ہم انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں کریں گے. اور اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معرفت کو کیوں چنا گیا. سب سے پہلے تو معرفت کے معنی, جو آپ سب کو پتہ ہے کہ معرفت کے معنی ہیں ریکگنیشن, پہچاننا کسی چیز کے بارے میں, اویئرنیس اس چیز کی جانکاری. اللہ کی معرفت, یہ عنوان کیوں منتخب کیا گیا؟ اس لیے کہ دیکھیے آپ کو اور میں الحمدللہ سب صاحبان تقویٰ ہیں. تھوڑا بہت یہ تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہے, لیکن بہرحال اللہ کو پہچانتے ہیں تبھی تو توحید پرست ہیں, تبھی تو اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے, تبھی تو اس مجلس حسین میں آ کے بیٹھے ہیں. اس لیے کہ اللہ کو پہچانتے ہیں, اس کو دیکھ اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. تو پھر معرفت جیسے سبجیکٹ کو کیوں اٹھایا گیا؟ اور اس کے پیچھے میرا صرف ایک ریزن ہے, صرف ایک دلیل ہے اس کے پیچھے, کہ جس وقت کے آج کے تیز رفتار زمانے میں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم بڑے کیلکولیٹو چلتے ہیں, ہر چیز کا بڑا تعین کر کے چلتے ہیں, اور یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ اب یہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کا ہدف کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کچھ بھی کوئی بھی سوچ لیجیے, آپ چاہے اس مجلس میں آنا سوچ لیجیے, یا اپنے گھر میں دیکھ لیجیے کہ آپ صبح اٹھ کے کھانا پکا رہی ہیں, یا اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں, یا علم حاصل کر رہی ہیں, یا جاب کرنے نکل رہی ہیں, یا کسی عزیز کے پاس عیادت کرنے جا رہی ہیں, کوئی بھی جو کام اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ کو اس کے پیچھے ایک لفظ کیوں ضرور نظر آئے گا. اینڈ یو کوشچن یور سیلف کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں. اگر آپ کو اس کا سیٹسفیکٹری جواب ملے گا تو آپ کو کام کریں گے, ورنہ عمر یہ ہوتا ہے کہ ہم کام نہیں بھی کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا, اب اس کیوں کا جواب کیا ہے, یہ ہمیں تلاش کرنا ہے. اور کس حوالے سے تلاش کرنا ہے, کہ ہم اللہ کی معرفت کیوں حاصل کریں, ہم اللہ کو کیوں پہچانیں, ہم کیا ریکگنائز کریں گے ان 10 دنوں میں اتنی طویل گفتگو میں. آپ سوچیں نا, کم از کم ایوریج آپ کے 10 سے 12 گھنٹے اس ٹاپک پہ صرف ہوں گے. تب آپ یہ سوچ لیجیے کہ ان 10 گھنٹوں تک آپ معرفت الہی میں کیا ایسی چیز سیکھنا چاہیں گے جو اس عمر میں نہیں سیکھ سکیں. ایک عمر گزر گئی ہماری, اور کتنی ہم نے مسجدیں اور کتنی ہم نے عبادتیں اور کتنے دروس ہم نے اٹینڈ کیے, اور کتنی ہم نے چیزیں اسلام کے حوالے سے سیکھی ہیں. تو اب اس موقع پر معرفت تو بیسک چیز ہے نا, بنیاد ہے, تو اب اس کی کیا انٹروڈکشن کی اس وقت کیا ضرورت ہے, یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. اور اس سے پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر میں یہاں کیوں آئی ہوں. یہاں پر اس مجلس میں صبح سے مومنات کی تیسری چوتھی مجلس ہوگی, صبح سے آپ تو نکلی نہیں ہے نا, آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. اور آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آئندہ 40 دن کم از کم, ادر وائز 2 مہینے 8 دن تک آپ روز مجلس کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ سب کریں گے, کوئی کم کرے گا کوئی زیادہ کرے گا, جس کے پاس تھوڑا وقت زیادہ ہے وہ زیادہ مجالس میں چلا جائے گا, ورنہ ایوریج تو ایک مجلس آپ کی ہوتی ہے. ایک مجلس کا مطلب کیا ہے, 3 گھنٹے. آپ کہیں گے 3 گھنٹے تو بہت ہو گئے, لیکن 1.5 گھنٹے کی مجلس رکھے, شارٹ سے شارٹ مجلس 1.5 گھنٹے کی ہوگی, اس کے بعد آنا اور جانا, رننگ ٹائم کیلکولیٹ کیجیے, پھر گھر سے تیاری, تو 3 گھنٹے تو آپ ایک مسجد میں چلے گئے. اگر آپ 3 گھنٹے روز آنا دے رہی تو کیلکولیٹ کیجیے, 7 دن میں کتنے گھنٹے ہوئے, مہینے میں کتنے گھنٹے ہوئے, 2 مہینے میں کتنے گھنٹے ہوئے, 2.25 مہینے میں کتنے گھنٹے ہوئے. اتنا سارا وقت آپ نام حسین دے رہی ہیں, کیوں دے رہی ہیں؟ اگر میں کسی سے بھی پوچھوں اس وقت کہ آپ کیوں مجلس میں آ رہی ہیں, تو آپ کہیں گی اس لیے مجلس میں آ رہی ہوں کہ اللہ خوش ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کیوں خوش ہوگا, تو آپ کے پاس یو ہیو پلنٹی آف ریزنز کہ اللہ اس لیے خوش ہوگا کہ امام حسین اس کے برگزیدہ بندے ہیں, امام حسین اس کے چلے ہوئے امام ہیں, امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی, امام حسین علیہ السلام نے بھرا گھر لٹا دیا, یو نو آل دی آنسرز. لیکن اس کے باوجود میں پھر یہی اصرار کروں گی کہ ان سب چیزوں کے پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم معرفت کے اس درجے پر نہیں پہنچے جہاں حق معرفت ادا ہو جائے. اللہ کو تو پہچانتی ہے نا, اللہ ایک ہے,
لیکن اس کے باوجود آپ نمازیں پڑھ رہی ہیں، آپ مناجات کر رہی ہیں، آپ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، آپ سارا سال پابند شریعت رہتی ہیں، پورے سوا دو مہینے ماتم، مجلس، عزاداری سب کچھ کرتی ہیں، ایک مہینے سے عزاداری کی تیاری، لیکن اس کے باوجود اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ معرفت نہیں اس معیار پر ہے جو کہ ہونی چاہیے، تو یو کین آلویز کوشچن کہ بھائی آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں؟ ہم تو اپنے خیال میں پوری طریقے سے، پورے ڈیووشن کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری کامل توجہ اور پورے احترام کے ساتھ صبح سے لے کر رات تک مجلسیں کر رہے ہیں، اور اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، لیکن پھر بھی ان 10 دنوں کے سفر میں ہم دیکھیں گے کہ معرفت کے وہ معیار جہاں پہنچنا چاہیے ہم آج نہیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ 10 دن جب گزر جائیں گے اور آپ مختلف خطیبوں کو سنتی رہیں گی تو آپ کے ایمان میں وہ بلندی آئے گی اور آپ کی معرفت کا درجہ اتنا گہرا ہو جائے گا، اتنا ڈیپ چلا جائے گا کہ آپ کا ایمان 10 دنوں بعد مزید مستحکم ہو چکا ہوگا، مزید اسٹرانگ ہو چکا ہوگا. اور جو میں نے آپ سے کہا تو آئی ہیو اے ریزن کہ معرفت کے اس معیار پہ نہیں ہے. وٹ دیٹ ریزن از کہ اگر ہم معرفت کو ات مانوں میں اس کی ڈیپتھ تک پہنچ چکے ہوتے، اللہ کو اس طرح سے پہچان چکے ہوتے جو پہچاننے کا حق ہے، تو آج میں اور آپ یتیم نہیں ہوتے. یتیمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ باپ مر جائے، بلکہ یتیمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بغیر ہیں، ہم روحانی طور کے اوپر یتیمی کے عالم میں، ہمارا امام پردہ غیب میں ہے. اور شرط کیا ہے امام کے ظہور کی؟ امام کے ظہور کی شرط صرف یہ ہے کہ جس دن 313 مجاہدین کی تعداد مکمل ہو جائے گی امام انشاءاللہ ظہور فرما دیں گے. یا علی یا علی تین سو تیرہ کی تعداد مکمل کیوں نہیں ہوئی اتنی صدیوں میں؟ 1200 صدیاں گزر گئی، 1250 صدیاں، اور آج تک وہ تعداد مکمل نہیں ہو سکی، جبکہ ہمیں باعمل مومنوں کی بہت تعداد نظر آتی ہے. باعمل مومنوں کی تعداد کے باوجود بھی ہم اگر 313 مجاہدین نہیں پروڈیوس کر پا رہے، پیدا کر پا رہے، سامنے لے کر آ پا رہے، امام تک پہنچا پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کا معیار ابھی بہت کم ہے. ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچے جب ہمارے کردار کی بنیاد کے اوپر امام آ جائے. اور آپ کی بات جانتی ہے کہ امام کے ظہور میں تاخیر کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ عملی طور پر ہم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے جب ہم اللہ کی راہ میں فنا ہو جانے کے جذبے کو اپنے اندر مکمل طور پر پروان چڑھائیں. واپس پلٹ کے آتے ہیں اسی موضوع کے اوپر کہ معرفت کیا ہے، کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انجام کیا ہے. یعنی تین سوال یہ ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، ہمارا ہدف، آبجیکٹو ہدف. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ان مجالس کے ذریعے یا اس عنوان کے تحت ہم کس راستے سے ہدف تک پہنچیں گے، ہمارا راؤٹ کیا ہوگا، ہمارا روڈ میپ کیا ہوگا، ہمارا پروسیس کیا ہوگا معرفت حاصل کرنے کا. اور تیسرا سوال یہ کہ ہم ایسا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہاں کھڑی ہیں، یہ منزل ہے اور یہ راستہ ہے. تین سوال آپ کو اپنے ذہن میں نقطے رکھ کے آگے بڑھنا پڑے گا. بالکل صحیح سادے سے جواب ہے. ہم کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آبجیکٹو کو اچیو کریں گے. آبجیکٹو کیا ہے؟ قرب الہی. ہر عمل کے پیچھے صرف ایک نیت ہوتی ہے، قربت اللہ. ہم اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، کلوز آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا آبجیکٹو ہو گیا. انجام کیا ہے، ڈیسٹنی کیا ہے، پہنچیں گے کہاں پر، قرب الہی کو حاصل کب کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ڈیسٹینیشن ہمارا ہے قیامت. اس لیے کہ یہ جگہ پرماننٹ نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ تو ایک قرارگاہ ہے، ایسی قرارگاہ جو کہ عارضی ہے، دائمی نہیں، ہمیشہ رہنے والی، یہاں سے گزر کے آگے جانا ہے. تو پہنچنا کہاں ہے، الٹیمیٹ جگہ قیامت. اور
تیسرا سوال ہمارا صرف یہ تھا کہ ہم کس راستے سے جائیں گے. تو راستے کے لیے ہم نے چن لیا اپنا مذہب. اب میں اس کو مزید سمجھانے کی کوشش کروں, سمپلیفائی کروں. سب سے پہلی چیز کہ پہنچنا کہاں چاہتے ہیں, مقصود کیا ہے, اللہ مقصود ہے. دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ کیوں جانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم قیامت میں اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ راستہ کیا ہوگا, راستہ ہمارا مذہب ہوگا. مذہب کے معنی لغوی معنی کیا ہے, لغت میں ڈکشنری میں مذہب کے معنی ہے راستے کے. دین کے معنی کیا ہے, دین کے معنی ہے منزل کے, ڈیسٹینیشن, پہنچ گئے وہاں پر. تو اب دین تک پہنچنے کے لیے, اس الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں مذہب چننا پڑے گا. مذہب ہم نے اہل بیت کا چن لیا. یہ ایک الگ سوال ہے کہ مذہب اہل بیت کیوں چنا, کسی اور مذہب کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, اور اس سوال کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ضرور دیکھیں گے کسی روز, اس لیے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے ہر بچے سے پوچھا جاتا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ چاہے وہ پری نرسری کی بچی ہو یا وہ کالج اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو, یہ سوال مسلسل پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ آخر شیعہ یہ کیوں کرتے ہیں, شیعہ یہ کیوں کرتے ہیں, شیعہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہوتے, شیعہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مذہب پہ مسلسل آبجیکشنز آ رہے ہیں, مسلسل اپریہینشنز ہیں لوگوں کے, اور ہمیں کلیئر کرنا ہے ان کو, ہمیں ان کو بتانا ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی نئی نسل کو کنونسڈ, لاجیکلی کنونسڈ نہیں ریز کیا, تو کل کو یہ ڈینائل میں جا سکتی ہے, کل کو یہ نفی میں جا سکتی ہے. اس لیے کہ جب تک آپ بیس نہیں بتائیں گے وہ بات دل میں نہیں اترے گی. اور بس یہی جملہ دوبارہ دہراتی ہوں, پھر غور سے سنیے, جب تک آپ ریزن نہیں بتائیں گے تب تک بات دل میں نہیں اترے گی, اور دل میں اتارنے کے لیے آپ کو ریزن دینا پڑے گا, اور یہی ریزن معرفت ہے. معرفت کے کیا معنی ہے, پہچاننا, کسی چیز کو سمجھ لینا, کسی چیز کو اچھی طریقے سے دیکھ لینا. تو ہم کیوں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ توحید پرست پر لا الہ الا اللہ سب کہنے والے ہیں, تو پھر کیوں دوبارہ دیکھا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ میرا اس تمام تر گفتگو کا ایک ہی مقصد ہوگا. باٹم لائن از just one single line, and what is that? Allah سے محبت کرنا, اللہ سے محبت کرنا. اور آپ کبھی کسی سے بائی فورس محبت نہیں کرا سکتی ہیں. اگر اس وقت میں آپ سے کہوں کہ مجھ سے محبت کیجیے, تو آپ دل میں سوچیں گی کیوں, میں کیوں محبت کروں, ہے نا؟ یا اگر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں یا میں آپ سے محبت کرتی ہوں تو کیوں کرتے ہیں, کبھی سوچا آپ نے؟ سال بھر ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے, لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ چہرے پہ مسکراہٹ کیوں آتی ہے. Nobody forces to smile. Why? Because we know کہ یو آر اے فیتھفل, آپ مومن ہیں, میں بھی ایمان کا دعویٰ رکھتی ہوں. بس یہ ہم جانتے ہیں کہ مولا نے کہہ, جب صاحبان ایمان ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مسکرا کر دیکھتے ہیں, تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ امام کا قول ہمیں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ صاحب ایمان کی زیارت کی ہم نے, تو ہمیں اسے مسکرا کے ہدیہ سلام, دعائے سلام کی اس کی طرف بھیجنا چاہیے, اور وہ ہمیں بھیج رہا ہوتا ہے. تو یہ محبت کہاں سے, ریزن تھا نا ایمان کا, ایمان کا ریزن تھا نا. تو بس اسی لیے جب آپ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں گی تو پہلے تو آپ کو محبت پیدا کرنی پڑے گی. اور میرے امام, میری جان قربان, اس باب نہج البلاغہ کے اوپر جو ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کے خوف کی صرف ایک اساس ہے. بنیاد کیا ہے انسان کے خوف کی, وہ کسی چیز سے کیوں نفرت, سوری, انسان نفرت کیوں کرتا ہے کسی چیز سے. اور اس چیز کو آپ سائیکالوجی میں بہت ڈسکس کرتی ہیں کہ انسان نفرت اس وقت کرتا ہے کسی چیز سے جب وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے, اور جب وہ اس کو پہچان لیتا ہے تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے, اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اور خوف اسی وقت تک کسی چیز کا رہتا ہے جب تک کہ آپ اس چیز کو پہچانتے نہیں. ایک دفعہ آپ اس چیز کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ کا خوف ختم ہو جاتا ہے, اور اس کی جگہ یا تو محبت آ جاتی ہے یا اس چیز کو ہینڈل کرنے کی آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی قابل نفرت ہیں کہ آپ ان کو پہچان لیتی ہیں تو محبت تو نہیں پیدا ہوتی, لیکن پھر آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی, کوئی نہ کوئی طریقہ کار وضع کر لیتی ہیں کہ میں اس غلط چیز سے, قابل نفرت چیز سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں. آپ خوف کی کیفیت سے نکل جاتی ہیں. آپ پھر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کوئی بھی چیز قابل نفرت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پاتی. کبھی کوئی اچانک سچویشن آپ پہ آتی ہے نا, تو پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ پہلا ریئیکشن خوف کا ہوتا ہے. کوئی بھی آپ حادثہ اپنے ذہن میں لے آئیے, سب سے پہلے آپ خوف, اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے اور آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. جیسے جیسے سچویشن سمجھ میں آنے لگتی ہے آپ اس خوف سے نکل کے, انسان کی یہ عمل اور رد عمل کی تھیوری ہے جو کہ آپ پڑھتی آئی ہیں سائنس میں, کہ پھر فوراً ہی آپ رد عمل کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تو وہ اللہ سے جو دوری ہمارے درمیان ہے, اس دوری کو دور کرنے کے لیے آپ کو محبت الہی لانی پڑے گی, اور آپ محبت الہی بائی فورس نہیں لا سکتی ہیں. کیوں نہیں لا سکتی ہیں؟ آج آپ اپنے بچے سے کہیے کہ بیٹے نماز پڑھو. آپ کے خیال میں اتنی آسانی سے پڑھ لے گا بچہ نماز؟ کبھی نہیں پڑھے گا. آپ ماؤں سے پوچھیے کہ جو ٹین ایجرس پہ ہینڈل کر رہی ہیں, ناٹ این ایزی ٹاسک. کہنا بہت آسان ہے کہ جی میرا بچہ بڑا پابند ہے نماز کا, لیکن وہ جیسی نماز ہو رہی ہوگی وہ آپ جانتی کہ وہ آپ کے ڈنڈے کے زور سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کہ آپ کے پیچھے لگے تھے, اٹھو نماز پڑھو, اٹھو نماز پڑھو, اٹھو نماز پڑھو. وہ آپ کو دکھانے کے لیے پڑھ لیتا ہے, لیکن جہاں اس کو موقع ملتا ہے نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ابھی تک اللہ کو ماننے کے باوجود, مان رہا ہے ماننے کے باوجود, محبت نہیں ہے. یہ بڑا سخت جملہ ہے میرا, لیکن یہ حقیقت ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو سی دا گراؤنڈ ریالٹیز, کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی تک اللہ کی محبت کا وہ درس نہیں دے سکے, وہ درک نہیں کرا سکے, وہ معرفت نہیں دے سکے کہ جس کی وجہ سے خود ان کا دل موٹیویٹ ہو. اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا, ریفلیکٹ کیجیے گا, سوچیے گا کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے, اور اللہ بھی یہ جانتا ہے, اس لیے کہ دین تو اللہ نے بنایا ہے نا, شرع تو اللہ نے وضع کی ہے, قرآن کا خالق تو اللہ ہے, اور اس نے ہر چیز کا علم قرآن میں دے دیا. اور اسی وجہ سے آیت قرآن کہتی ہے, اللہ کہتا ہے کہ یقیناً تمہارے اوپر نماز پڑھنا بہت گرا ہے, بھاری ہے. نماز پڑھنا تمہارے لیے بڑا سخت کام ہے, لیکن ان کے لیے نہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں. دیکھا ریزن دیا نا اللہ نے, ان کے لیے نہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں. لہذا ثابت یہ ہوا کہ جب محبت آتی جاتی ہے تو ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ آج کل جو ہماری موویز ہیں کس چیز سے بیس کرتی ہیں, بڑے بڑے معجزے دکھا دیتی ہیں موویز میں. کبھی آپ دیکھیے موویز کو بیٹھ کر, آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ محبت کی طاقت کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. 5.5 فٹ کے ہیرو ہوتے ہیں اور وہ پورا پہاڑ سر کر کے لے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے محبت میں وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جب مادی محبت کے لیے انسان اتنا کچھ اٹین کر سکتا ہے, اتنا کچھ اچیو کر سکتا ہے, تو وہ لافانی محبت کے لیے ہمیں کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا چاہیے؟ میرا اور آپ کا فیلئر یہی ہے, ناکامی کا ریزن یہی ہے, کہ جس طریقے سے باہر سے پریشر بچے کے اوپر آ رہا ہے, نئی نسل کے اوپر آ رہا ہے, ہم اس پریشر کو اپنے اسلام کی محبت کے ذریعے, اللہ کی محبت نہیں پیدا کر پا رہے اپنے بچوں میں, تبھی بے عملی بڑھ رہی ہے. یہ ایک ریزن ہے. اور مجھے اور آپ کو وہ راستے چینلائز کرنے پڑیں گے, وہ چیزیں, وہ طریقے ایکسپلور کرنے پڑیں گے. اپنی مذہب میں سب کچھ موجود ہے, وہاں سے چیزیں نکال کے صرف لانی پڑیں گی. اور بس پہلا اسٹیپ ہمارا کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. جب ہماری پہچان بڑھتی چلی جائے گی تو خود بخود محبت بڑھتی چلی جائے گی, جب محبت بڑھتی چلی جائے گی تو دین خود بخود کردار میں شامل ہوتا چلا جائے گا. پھر باہر سے کوئی پریشر نہیں ڈالنا پڑے گا. دیکھیے ایسے بھی قصے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی رات کو سو گئی, اس کی ماں نے بتایا کہ وہ بچی سو گئی. میرے خیال سے 3-3.5 سال کی وہ بچی تھی. بچے سو جاتے ہیں اپنی موڈ کے مالک ہوتے ہیں, جب دل چاہا سو گئے. سوتے میں وہ روتی ہوئی اٹھی, اس نے اپنی ماں کو جگایا اور کہنے لگی کہ ممی آج میں نے نماز نہیں پڑھی, مجھے نماز پڑھنی ہے. ظاہر ماں تھکی ہوئی سوئی تھی, اس نے کہا سو جاؤ اس وقت تم, ظاہر نماز اپنے دل میں سوتے یہ واجب نہیں, تو اب میں اس کو اٹھا کے کیا نماز پڑھوں. اس نے کہا تم سو جاؤ, کوئی بات نہیں کل پڑھ لینا. اس نے کہا لیکن اللہ میاں نے مجھے آج فوڈ تو دیا تھا, کھانا تو دیا تھا, تو میں نماز کیوں نہیں پڑھوں؟ یعنی اس بچی کے دل میں یہ بات تھی کہ میرا اللہ مجھے نعمتیں دے رہا ہے تو مجھے اس کو تھینک یو کہنا چاہیے, مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس نے آج کا کھانا تو دیا تو میں آج کا شکریہ کیسے ادا نہ کروں. تو یہ اس ماں کی سکسس تھی کہ جس نے 3 سالہ بچی کے دل میں وہ بیج ڈال دیا. اور آپ یہ دیکھیں کتنا ہی تناور درخت کیوں نہ ہو, کتنا ہی تناور درخت کیوں نہ ہو, کتنا ہی چھوٹا سا نہیں پودا کیوں نہ ہو, ہر چیز صرف ایک ہی بیج سے بنتی ہے نا. ہر چیز ایک ہی بیج ہوگا, اگر وہ بیج پھل کے پھول کے بڑھ کر تناور درخت بن جائے, اس میں ہزاروں پتے آ جائیں, تو بھی وہ ایک ہی بیج کی پیداوار ہے. ایسا نہیں کہ 10 بیج مل کے ایک درخت بنائیں گے. اور اگر وہ پتا چند دنوں بعد مرجھا کے ختم ہو جائے تو بھی ایک ہی پتا ایک ہی بیج اس کے اندر اس طرف کے نیچے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ آبیاری کی گئی اور جتنا اسٹرانگ جتنی اسٹرینتھ اس بیج میں تھی اتنا ہی تناور درخت نکلا. بالکل اسی طریقے سے ایک مثال آپ اور دیکھ لیجئے کہ جب ہم کوئی بلڈنگ بنانے چلتے ہیں اگر کوئی چھوٹا سا گھر ہوتا ہے تو اس کی بنیاد نہیں ہوتی. ہم آپ امریکہ وغیرہ میں دیکھیں لکڑی کے گھر بنتے ہیں, بڑی چھوٹی سی اس کی نیڑ ڈالی جاتی ہے, بنیاد بنتی ہے اور گھر بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم کوئی 80 منزلہ بلڈنگ بنائیں تو ہم پھر اس کی بنیاد کو اتنا ہی ڈیپ لے کے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی مضبوط اور جتنی گہری بنیاد ہوگی اتنی ہی بلند عمارت بنے گی, ٹھیک ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے جتنی گہری معرفت ہوگی اتنی گہری محبت اللہ سے ہوگی, اور جتنی گہری محبت اللہ سے ہوگی اتنی ہی اعلیٰ درجے کی اطاعت ہوگی, اور جتنی اعلیٰ درجے کی اطاعت ہوگی اتنا ہی درجہ آپ کے ڈیسٹینیشن پہ بڑھ جائے گا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو بس ضرور پڑھیے محمد والے محمد. اور اس دلیل کو سپورٹ کرنے کے لیے امام علی کا ایک قول, اول الدین معرفتہ, دین کی بنیاد اللہ کی پہچان ہے, دین کی بنیاد اللہ کی پہچان ہے. یہ امام علی نے عطا فرما دیا آپ کو کہ اللہ کو پہچانو, اور جب تم اللہ کو پہچان لوگے تو تمہاری خود بخود دین کی بنیاد رکھ دی جائے گی. سلسلہ کلام کو ہمیں یہیں روکنا ہے, اس لیے کہ انشاءاللہ ہم کل آگے یہیں سے اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے. لیکن آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 12 روز تک مسلسل ہم اللہ کو پہچاننے کے وہ زاویے ڈھونڈیں گے, وہ طریقے ڈھونڈیں گے کہ جس سے ہمارے دل میں جو محبت ہے وہ محبت نکھرتی چلی جائے, وہ محبت اسٹرانگ ہوتی چلی جائے, اتنی اسٹرانگ ہوتی چلی جائے کہ ہم حسین کے لیول پر آ جائیں. اس لیے کہ جو حسین کے لیول پر آ جائے گا, امام حسین کے درجے تک پہنچ جائے گا, تو وہ روز قیامت امام حسین کے ہی درجے میں ان کے ساتھ محشور ہوگا, اور امام حسین کا بلند ترین درجہ پیش پروردگار. اور مسائل کی منزل پہ آنے سے پہلے چند باتیں آپ سے. میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, اور آپ نے اس وقت میں طے کیا ہے کہ آپ روزانہ اتنے اتنے گھنٹے مجلسوں کو دیں گی, ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ مجلسیں وہ ریولیوشن لے کر آ گئیں؟ پھر وہی سوال کہ کیا یہ مجلسیں وہ ریولیوشن لے کر آ گئیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی استقبال کی تیاریاں مکمل ہو جائیں؟ یقیناً نہیں, ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے ہیں. لیکن مجلس کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ کتنا بلند مرتبہ ہے اس کا. لیکن اس مجلس میں آنے کے باوجود پورے خلوص کے ساتھ, اس وقت کوئی مومنہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتی, نہ میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ تم خلوص کے بغیر مجلس میں آئی ہو. اس لیے کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے نا, اپنی مرضی سے آ رہی ہیں, اپنے شوق سے آ رہی ہیں, اور صرف آ کے یہاں بیٹھی نہیں ہے, ایک مہینے سے تیاریاں ہو رہی ہیں. بقرعید کا چاند محرم کا چاند ہے, اس لیے کہ ہم لوگ اذخانے دھونا, اذخانے سجانا, پٹکے بن رہے ہیں, علم سیقل ہو رہے ہیں, چیزیں تیار ہو رہی ہیں, کمرے خالی کیے جا رہے ہیں, کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, نوحے کی پریکٹس ہو رہی ہے, سب کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ سب کیا ہے کہ حسین کے استقبال کی تیاریاں ہیں. لیکن اس تمام تر استقبال کے بعد پھر بھی معرفت گہری نہیں ہے, ایمان مستحکم نہیں ہے, یہ چیز دلیل ہے اس بات کی کہ ہم مجلس میں آ تو رہے ہیں بٹ ان روٹین رچولس فالو کر رہے ہیں, ابھی ڈیپتھ میں نہیں اترے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو زیادہ صرف بیٹھ کے اعتراض, فائر فائر فائر, یہ غلط یہ غلط, نہیں میں ہرگز ایسی بات نہیں کر سکتی. میری ضرورت ہی نہیں کہ میں کسی صاحب ایمان کو یہ کہہ سکوں کہ تمہاری یہ چیز صحیح نہیں ہے. میں کون ہوتی ہوں آپ کے انٹینشن دیکھنے والا؟ دینے والا تو وہ ہے, دیکھنے والا تو وہ ہے جو پلکوں کی بندشوں کو دیکھ رہا ہے, آنکھوں کے مخفی اشاروں کو دیکھ رہا ہے. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں اپنے حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے, کہ ایمان کو ابھی مزید بلند کیا جا سکتا ہے, گنجائش ہے, دیر از اسٹل اے روم فار امپروومنٹ. اینڈ ہاؤ کین وی امپروو؟ آج پہلی محرم کے دن اگر ہم یہ عہد کریں, اے حسین میرا گھر کھلا ہے, میرا فرش سجا ہے, میرا زخانہ سجا ہے, آپ کے قدم آگے. یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ حسین کربلا میں نہیں ہوتے, حسین زخانوں میں ہوتے. یہ تو حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آج اس فرش پہ بیٹھ کے میں اور آپ سب مل کے عہد کر رہے ہیں کہ اے حسین یہ ابھی جو آنکھ سے آنسو نکلنے والے ہیں یہ آنسو میرے دل کے فرش کو دھوئیں گے, میرے دل کے فرش کو پاک کریں گے, اور میرا دل جو گناہوں سے سخت ہو چکا ہے, جو گناہوں کی سیاہی سے سیاہ ہو چکا ہے, میرا دل ابھی اس قابل نہیں کہ آپ کے قدم وہاں آ سکے. مولا میں اپنے اشکوں سے اس گناہوں کے بار کو دھوؤں گی اور پھر آپ کو وہاں دعوت دوں گی. اور میرے مولا اس طرح سے آئیے گا کہ پھر اس میں رہ جائیے گا, جائیے گا نہیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے قدم ٹک گئے تو بس پھر تقویٰ کبھی نہیں جائے گا. اور اس کے لیے آپ کو چند چیزیں کرنی پڑیں گی. میں روزانہ آپ کو ایک بات کہوں گی اور آپ اس کو روز عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. آج ایک بات امام حسین کے حوالے سے, اور وہ کیا بات ہے؟ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے, اپنے دل کو صحیح ادا خانہ بنانے کے لیے, اپنے دل کو امام کی جگہ بنانے کے لیے آپ آج ایک بات یہ کہیے کہ اے امام حسین میں روز کی 3, 4, 6, 8 مجلسیں کر رہی ہوں لیکن میں روزانہ ایک حدیث آپ کی عطا کی ہوئی آپ کا کوئی قول سیکھنے کی کوشش کروں گی. آپ سیکھیں کسی بھی طریقے سے, چاہے آپ ذاکر کو کہیں گے وہ امام حسین کا کوئی قول آپ کو کوٹ کرے, یا آپ کتابوں سے اٹھا کر دیکھیں, یا آپ کچھ بھی کریں, لیکن آپ یہ عہد کیجیے کہ امام حسین میں روز آپ کا ایک قول سیکھوں گی اور اس طرح سیکھوں گی تو اس کو اپنے عمل میں شامل کر لوں. اور آپ جانتی ہیں کہ رسول خدا کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے 40 نفع بخش حدیثیں یاد کر کے عمل شروع کر دیا, جو چہل حدیث ہے وہ کیا ہے کہ 40 حدیثیں یاد کر کے عمل شروع کر دیا, تو اس کی شفاعت میری ذمہ داری ہے. تو آج امام حسین کے حوالے سے, معرفت پیدا کرنے کے حوالے سے ہمارا ایک عہد کیا ہے کہ ہم امام حسین کی کوئی ایک بات سیکھیں, اسے یاد کریں اور اسے پریکٹس بنا لیں. سو اٹ ول سٹارٹ رننگ ان آر بلڈ, اٹ ول بیکم آر ہیبٹ, ہماری عادتیں ثانیہ بن جائے. اور بس جب آپ یہ کریں گے تو آپ روز اپنے اندر امپروومنٹ دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے آپ کو محبت بڑھتی چلی جائے گی امام حسین سے, اویئرنیس پیدا ہوتی چلی جائے گی, معرفت بڑھتی چلی جائے گی. اور آج ہم نے یہ حدیث شروع میں سنی بھی, دعائے رفع کے اقتباس میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا نا, اور امام نے کیا کہا تھا کہ میرے پروردگار تو وہ ہے کہ جو کچھ ساتوں آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں, ہر شے تیری تسبیح کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تجھ سے ہی سب سے زیادہ رحم کی بھیک مانگی جاتی ہے. اور میں اے پروردگار تجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہوں اپنے لیے, تمام مومنین و مومنات کے لیے, اور خصوصاً اپنے صاحبان ایمان کی حفاظت کے لیے کہ پروردگار رحم کر ہمارے سپوتوں پر, رحم کر ہمارے فرزندوں پر, رحم کر ہمارے وارثوں پر, اور ان کو محفوظ فرما دے غیر کے شر سے, دشمن کے شر سے انہیں محفوظ فرما دے. اور پروردگار ان ہاتھوں کو توڑ دے جو ہمارے جوانوں پر اٹھتے ہیں, اور پروردگار تو از غیب سے وہ ہستی بھیج اور جلد بھیج کہ جس کے آنے سے ہم بے غم ہو جائیں, ہم بے پرواہ ہو جائیں. اور میرے پروردگار اس دل کو تو ادا خانہ حسین بنا دے. بس عزاداروں آج کا دن وہ ہے جب ہمیں پڑھنا ہے حال مدینے سے رخصت کا. صبح سے آپ مسائل سن رہی ہیں مدینے کے رخصت کی, اور اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ وہ کیسی اجلت اور کیسی پریشانی کا وقت ہے جب میرے امام نے مدینہ چھوڑا تھا. حسین 56 برس کے ہیں, 56 ایئرس سے جس شہر میں رہ رہے ہیں, جہاں پیدا ہوئے ہیں, اب اس کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں, آسان نہیں ہوتا, وہ بھی صرف 2 دن کے نوٹس پر. 26 کی رات کو ولید نے سوال پیش کیا تھا, امام اسے جواب دے کر نکل آئے تھے, اور اس کے بعد امام نے آ کے اپنے اصحاب کو بلا کے, اپنے دوستوں, اپنے عزیزوں کو بلا کے کہا تھا کہ اب مدینہ ہمارے لیے تنگ ہو گیا, اب سفر رخصت ہے. اور یہ کہتے ہوئے امام گئے قبر کے اوپر, نانا کی قبر پر, اور نانا کی قبر پہ جا کر لپٹ گئے. اور تاریخ کے الفاظ ہیں کہ حسین اس طریقے سے قبر سے جا کے لپٹے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سینے سے جا کے لپٹ جاتا ہے, اور بار بار یہ کہتے ہیں اے قبر کاش تو پھٹ جاتی کہ حسین نانا کے سینے سے ایک بار لگ لیتا. اور اتنا گریا کر رہے ہیں امام حسین, اور کہتے جاتے ہیں کہ نانا اب آپ کی قبر پہ چراغ جلانے کون آئے گا, یہ فرزند رسول جا رہا ہے, جانتے ہیں وہ جا رہے کہ پلٹ کر نہیں آئے گا. اے نانا آپ کی قبر پہ اب چراغ کون جلایا کرے گا, روشنی کون کرے گا, اے نانا میرا جی چاہتا ہے یہ قبر کھل جائے, میں آپ کے پاس آ جاؤں. اور ایسے میں گریا کرتے کرتے سو گئے. اور امام زینب ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے بھائی کو کہ عالم خواب میں ہے، اور جب اٹھے تو روتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں نے خواب میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں اے حسین، جنت کے وہ درجات جہاں پہ تم کو فائز ہونا ہے وہ بغیر شہادت کے نہیں مل سکتے، حسین مدینے سے چلو اور حسین وہ قربانیاں دو جس کا وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا، وہ عہد تسلیم نبھانے کا وقت آ گیا۔ اور اس کے بعد امام حسین انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہوئے قبر نبی سے جدا ہوئے۔ عزاداروں ایک دن میں پوری تیاری ہوئی ہے، اور کس عالم میں وہ تیاری ہوئی ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ کہتی ہے کہ 28 رجب کو امام کا قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو پورے مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا، بنی ہاشم کے ہر گھر سے واہ حسین واہ محمد کی صدائیں بلند تھی، اس لیے کہ سب یہ جانتے تھے کہ اب حسین جو جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت ام ہانی جو کہ انتہائی ضعیف ہو چکی تھی، حضرت علی کی بہن حسین کی پھوپھی، آئیں روتی ہوئی ایسا ٹیکتی اور کہتی ہے حسین اب تم اس سفر پہ روانہ ہو رہے ہو جہاں شہادت تمہاری منتظر ہے، میرے فرزند مت جاؤ۔ ام سلمہ جنہوں نے حسین کو گودی کھلایا ہے، نانی آ کے کہتی ہے کیا یہ وہی سفر ہے حسین کہ جس کی خبر تمہارے نانا نے مجھے دی تھی؟ کہا ہاں ہاں نانی جان یہ وہی سفر ہے۔ ام سلمہ حجرے میں گئی، ایک شیشی لے کے آئی، کہتی یہ وہی مٹی وہی خاک کربلا ہے جو تمہارے نانا دے کر گئے تھے۔ عزادار حسین نے کہا نانی آپ دیکھنا چاہتی ہیں میں کہاں جاؤں گا؟ کہا ہاں، کہا یہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھیے، روایت کہتی ہے امام حسین کی دو انگلیوں کے درمیان ام سلمہ نے نگاہ کی، اور ام سلمہ نے دیکھا کہ زمین نیچی ہو گئی، نشیب ہے، اور اس نشیب میں کوئی گھوڑے سے گرا ہوا ہے اور کچھ درندے اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ بس عزاداروں مسائل کی وہ منزل نہیں، مدینہ واپس لوٹ کے آئیے، ایک ایک سے جدا ہو رہے ہیں، اور ایسے میں حسین تو رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ایک حسین کا بھائی ہے جو انتظام کار ہے، اور انتظام کیسا پاس نے کیا عزاداروں، ایک دن کی مہلت میں جو قافلہ تیار ہوا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 150 کے قریب اونٹ تھے، اور ان 150 اونٹوں میں 70 اونٹ صرف خیمے بار کرنے کے اسباب بار کرنے کے لیے تھے۔ عزاداروں 70 اونٹوں پہ صرف خیمے اور مال و اسباب بار کیا گیا تھا، جس میں سے 5 یا 6 اونٹ ایسے تھے جس پر صرف یمنی چادریں رکھ دی گئی۔ عزاداروں بس تاریخ کے اس منزل پر روک کر میں آپ سے پوچھوں گی کتنے خیمے ہوں گے جو 70 اونٹوں پہ بار کیے گئے ہوں گے، اور جو ہم شام غریبہ کو دیکھتے ہیں تو شام غریبہ میں ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرا خیمہ جلتا ہے، تیسرے خیمے میں جاتی ہیں، وہ 70 اونٹوں کے بار کتنے طویل تھے۔ ارے میری بیویاں کہاں تک دوڑتی گئیں، اور کہاں تک یہ ملائیں گھوڑوں پہ ان کو پیچھے دوڑاتے گئے۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسا عذاب تیرے شہزادیوں پر گزر گیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنی چادریں تھی رخصت امام کے وقت۔ امام نے کہا تھا تم ایک ایک نہیں تین تین چار چار چادریں اور تین تین چار چار موزے پہن کے بیٹھو، اس لیے کہ جب ملائیں تمہارے سروں سے چادریں چھیننے آئیں گے تو وہ سر سے چادریں اتار لیں گے۔ عزاداروں اب آپ سوچئے وہ کتنے اونٹوں کی چادریں تھیں جو بیویوں نے لپیٹی ہوئی تھی، کس کی تذیت سے اس چادروں کو چھینا گیا ہوگا۔ بس عزاداروں وہ منزل مدینے کی قافلہ رخصت ہو رہا ہے، اور رخصتی کے وقت ایک وقت ایسا آیا کہ جب صحن خانہ سے گریے کا شور بلند ہوا، امام نے پوچھا کہ کیوں اتنا گریا ہو رہا ہے؟ کنیز نے آ کے کہا کہ وہ ننا اصغر جو صرف 18 دن کا ہے، آٹھ رجب کو حضرت علی اصغر پیدا ہوئے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کہتی ہے 28 رجب کو 18 دن کا بچہ تھا، اور اس کو اتنا شعور تھا کہ بہن نے گود میں لے لیا صغرا نے، اور کسی صورت بچہ ماں کی گود میں نہیں آتا۔ شعور بچے کو تھا یا اس ننی سی بچی کو تھا؟ وہ 8 سال کی بچی جانتی تھی کہ اگر میرا اصغر مجھے نہیں چھوڑے گا تو شاید میرے بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ آپ نے دیکھا نا بچوں کو زیرے پورے کرانے کے کیسے طریقے آتے ہیں۔ صغرا دھیرے دھیرے کان میں کہتی ہے اصغر میری گود سے نہ جاؤ، میں تیری آیا بن کے ساتھ چلوں گی۔ صغرا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بابا، کسی صورت سے جانے کو تیار ہے، کبھی ماں آتی ہے کبھی پھوپھی آتی ہے، اصغر کسی کی گود میں نہیں آتے۔ ایک بار امام حسین اندر تشریف لائے، بچے کو پیار سے دیکھا، بیٹی کے چہرے پہ نظر کی، دل میں سوچا اے میری ماں کی تصویر میں تجھے کیسے لے کے پل گیا،
میں چلا جاؤں. اے فاطمہ سلمہ تو نہ سمجھ ہے, تو نہیں جانتی تیری ماں پھوپھیوں کو در در پھرایا جائے گا. تیری ماں کا جنازہ شب میں اٹھا تھا, میں کیسے اس کی تصویر کو عام کر دوں. جھکے بچے کے کان میں کہا, اے اصغر قربانی نہیں دینی, سب سے قیمتی قربانی تو تم ہو میری. میرے بچے محض نامے کو تیرا نام نہ لکھا ہوتا تو چھوڑ جاتا. بس ازاداروں اصغر حمد کے گود میں آ گئے, قافلہ روانہ ہو گیا. صغرا اڑتی ہوئی گرد کو دیکھتی رہی, اس امید پر علی اکبر پلٹ کے آئیں گے, ہمیں لے کے جائیں گے. ازاداروں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرو. اب پیش صغرا کہ طرف پہ بیٹھی بہن تکتی رہی, بھائی پلٹ کے نہ آیا. پروردگار ہمارے ناسوں کے نذرانے کو قبول فرما دے. یہ پہلی محرم ہے, امام حسین ہمارے دلوں میں آ رہے ہیں پروردگار, ان کے قدم ہمیشہ ہمارے دلوں میں محفوظ رہیں, اور یہ آنسو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں پروردگار. جب ہم اس محفل سے اٹھیں تو ہمارے کل گناہ کبیرہ اور صغیرہ بخش دیے جا چکے ہوں پروردگار. امام زمانہ کا جلد ظہور فرما دے.